www.attableek.com, The Reviver of Iman.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بھی بنایا ہے اور حقوق کی جگہ بھی بنائی ہے دونوں باتیں ہیں دنیا حالات کا گھر ہے یہاں حالات آتے ہیں بچپن آیا پھر وہ ختم ہوا پھر جوانی آئی وہ بھی ختم ہو گئی پھر بڑھاپا آیا وہ بھی ختم ہو گیا تندرستی آئی وہ بھی ختم ہوئی پھر بیماری آئی وہ بھی ختم یہ ہے کوئی چاہے نہ چاہے جیسے رات اور دن بدلتے ہیں یہ بڑی دلیل ہے دنیا کے حالات ہونے کی کہیں رات نہیں رہتی دن ہو جاتا ہے دن نہیں رہتا پھر رات ہو جاتی ایسے ہی انسانی زندگی کے حالات ہوتے ہیں وہ چاہے نہ چاہے اللہ کی حکمت بھی ہے اللہ کی قدرت بھی ہے اس میں قدرت سے حالات بناتے ہیں قدرت سے حالات بگاڑتے ہیں جی ہاں اس میں اللہ کی حکمت ہے یہ نہیں کہ آدمی جو چاہے وہی ہو جاوے ایسا نہیں ہوگا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اپنی قدرت سے کریں گے یا اپنی حکمت سے کریں گے لوگ قدرت کو تو سمجھ لیتے ہیں حکمت کو نہیں جانتے حکمت کو نہیں جانتے اس لیے قدرت سے بنے ہوئے حالات میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیسا کیوں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا اور ادھر اللہ کی حکمت ہے جی ہاں کہ حکمت کی وجہ سے نہیں ہوتا حکمت کی وجہ سے کر دیا ہے اس لیے بندوں پر واجب ہے کہ اللہ پر ایمان لاوے جیسا کہ وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے اسے ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی و قبل تو جمع احکامی ایمان لایا میں اللہ پر جیسے وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے ایمان لانا یقین کرنا یقین کرنا کہ اللہ کرنے والے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں وہ حق ہے اور حکمت سے کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اسی میں خیر ہے یہ یقین کرنا ایمان سکھایا ہے کہ حالات کو حکمت کی وجہ سے لاتے ہیں ایک حال پر باقی نہیں رکھتے دوسری بات حالات میں یہ ہوتی ہے کہ حالات میں بندوں کا امتحان ہوتا ہے حالات ڈال کر ان کا امتحان کہ کون ان حال میں حکموں پر عمل کرتا ہے کون ان حال میں حکموں کو چھوڑتا ہے کون اس حال میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور کون اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے یہ اس لیے ہمارے دین میں حالات کے بارے میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حالات اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں اس حال میں ڈال کر کے اللہ دیکھیں گے فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللہ تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اس لیے ہمارے ہاں حالات اصل نہیں ہے وہ تو بدلنے والی چیز ہے بدلنے والی چیز ہے، بلکہ ان حالات میں جو حکم پورا ہو گیا وہ اصل ہے، وہ باقی رہے گا، حالات چلے جائیں گے، حکم جو پورا ہوا ہے ان حالات میں وہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس لیے نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ ہر حال کا حکم دیکھے، پھر وہ ہر حال میں کامیاب ہے. غریبی ہے تو غریبی میں کیا حکم ہے وہ پورا کرے، پھر وہ غریبی میں کامیاب ہے. مالداری میں کہ مالداری میں کیا حکم ہے وہ حکم پورا کرے، پھر وہ مالداری میں کامیاب ہے. یہ تعلیم ہے، حال گزرنے کے لیے ہے، حال امتحان کے لیے ہے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ کامیابی کے لیے ہے. یہ ہماری تعلیم ہے دین کی، یہ دین کی تعلیم ہے. اللہ نے بندوں کو حالات کی خبر نہیں دی ہے، حکموں کی خبر دی ہے. ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے دو منٹ کے بعد کیا ہوگا. حال کا حکم، حال کی خبر نہیں دی ہے، لیکن حکم کا علم دیا ہے. میں بیمار ہو جاؤں گا یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن مجھے حکم کہ جب بیمار ہو جاؤ تو یہ کرنا، یہ حکم ہے. فَإِن كُنْتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں مقررہ دنوں کے ساتھ، یعنی ایک مہینہ، یہ تمہیں رکھنے، یہ تو حکم ہو گیا، یہ روزے رکھنے. پھر اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں چلے جاؤ، روزے نہیں رکھ سکتے، تو اب اس کی قضا بعد میں کر لینا. یہ دونوں باتیں کہتی ہیں، روزے تم پر فرض ہے، پھر تمہارے ساتھ اگر کبھی سفر پہ نہ کرنا پڑے یا کبھی تم بیمار ہو جاؤ اور روزے نہ رکھ سکو تو اس کی قضا بعد میں کر لینا. یہ پہلے سے کہہ دیا، کوئی نہیں جانتا میں بیمار ہو جاؤں گا، کوئی نہیں جانتا میں سفر کروں گا، لیکن پہلے سے کہہ دیا کہ اگر حالت بیماری کی ہو جاوے یا حالت سفر کی ہو جاوے تو روزے قضا کر لینا، بعد میں رکھ لینا. اب کوئی نہیں جاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا نہیں ہو جاؤں گا، لیکن یہ بتا دیا کہ ترتیب اللہ کی، کہ حال کی خبر دیں گے نہیں لیکن اس حال کے حکم کی خبر دے دیں گے. اس لیے بتایا گیا کہ کامیابیاں جو ملے گی بندوں کو وہ حکموں کے پورا کرنے سے ملے گی. حال میں کامیابی نہیں رکھی ہے، حال گزر جائے گا. حال کو کیوں پیدا کیا تھا؟ کہ حال کو امتحان کے لیے پیدا کیا تھا، کہ کون اس حال میں حکم پر چلتا ہے اور کون اس حال میں حکم کو چھوڑ دیتا ہے. اس کی دیکھ کے لیے، اس کی جانچ کے لیے، اس کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کو پیدا کیا ہے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے کہ حالات امتحان کے لیے ہے اور اللہ کے احکام یہ کامیابی کے لیے ہے. احکام نہیں بدلیں گے، حالات بدل جائیں گے، احکام اپنی حالت پر رہیں گے. پانچ نمازیں رہے گی، ہاں سردی آوے، گرمی آوے، بیماری آوے، تندرستی آوے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، پانچ نمازیں رہے گی. ہاں لیکن بیماری آوے تو بیٹھ کے پڑھ لینا، لیٹ کے پڑھ لینا، لیکن پڑھ لینا. سفر میں آوے تو آدھی پڑھنا، چار کے بجائے دو پڑھنا. یہ تو حالات میں آسانیاں کر دی حکم کے طریقوں میں، کیونکہ حالات مشکل ہوتے ہیں پھر حکم بھی مشکل، تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی. یہ ترتیب ہے اللہ کی، اس لیے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی دین سمجھے گا تو دین کو مشکل نہیں سمجھے گا، اور دین نہیں سمجھے گا تو کبھی دین بہت مشکل ہے. حالانکہ دین کے دین سب سے زیادہ آسان ہے. حدیثوں میں ہے الدین یسرن، دین آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، دشواری کا ہے ہی نہیں. ولا یرید بکم العسر،
دشواری کا ارادہ ہی نہیں ہے, دشواری کہاں سے آئے گی؟ ہاں کہ پھر ہم کو دین دشوار کیوں معلوم ہوتا ہے؟ ہاں کہ دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ دین کو سمجھا نہیں ہے, دین کو سمجھا نہیں ہے تو بے سمجھے ہر چیز مشکل ہو جائے گی. بے سمجھے کرے تو, بے سیکھے کرے تو ہر چیز مشکل. دوسرا مشکل ہونے کی دوسری وجہ کہ دین پر چلنے کے لیے ماحول نہیں بنایا ہے. ہاں کیا تاجروں کے لیے, تاجر اپنی تجارت ماحول کے حساب سے کرتے ہیں. سردی کے زمانے میں سردی کی چیزیں بیچیں گے, ہاں کیا سردی کا موسم ہے تو جن چیزوں کی سردیوں میں ضرورت پڑتی ہے وہ بیچیں گے, وہی ظاہر کریں گے. تو گرمی کا زمانہ آئے تو وہ چیزیں بیچیں گے جو گرمی میں چلتی ہے. ہاں یہ نہیں کہ گرمی میں سردی کی چیزیں بیچا ہو, سردی میں گرمی کی چیزیں بیچا تو کہیں کہ الو ہے یہ کوئی تجارت ہے, تاجر ہے, یہ کہیں گے. ہوتا نہیں ہوتا, ایسے حکومتیں بھی اپنا ماحول بناتی ہیں. ہاں حکومت کرنے کے لیے کیا, حکومت کرنے کے لیے حکومت کا ماحول, جی ہاں, نہیں تو ٹکراؤ ہو جائے. تو حکومتیں اپنا ماحول بناتی ہیں, لوگوں کے ذہن بناتی ہیں, ہاں ان کے ذہنوں کی دھلائی کرتے ہیں. ہاں جی ہاں, نہیں تو لوگوں کے ذہن جو ہے حکومت کی مخالفت کرے تو لوگوں کے ذہن بناتے ہیں. تعلیم کے ذریعے مختلف ذریعے ذہن بنائے جاتے ہیں. انگریزوں نے ہندوستان میں حکومت کی تو لوگوں کے ذہن ہی بدل دیے, سب انگریزوں کے حامی ہو گئے, حالانکہ وہ دشمن تھا ملک کا بھی اور مذہب کا بھی. ملک اور مذہب دونوں کا دشمن, ملک کو فقیر بنا دیا. ہاں ہندوستان کو فقیر بنایا, لوگ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے. ہم اس کو معلوم پڑتا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا, جی ہاں یہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. ہندوستان کیا مطلب سونے کی چڑیا, کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے, ہر چیز پیدا ہوتی ہے. سمندروں میں موتی پیدا ہوتے ہیں, پہاڑوں کے نیچے قیمتی پتھر پیدا ہوتے ہیں, اور زمین ہر چیز اگائے گی, زعفران سے لے کر کے جو باجرے تک. ہندوستان میں زعفران بھی ہوتا ہے اور جو باجرہ بھی ہوتا ہے. اس لیے تو اب ہم انگریزوں نے حکومت بنائی اپنی, تو انہوں نے اپنا ماحول بنایا, لوگوں کے ذہن بدل دیے. حالانکہ ملک کا بھی دشمن, مذہب کا بھی دشمن, لیکن لوگوں کا ذہن ایسے بنائے کہ سب لوگ اس کے حامی ہو گئے, ان کے طریقوں پر چلنے لگے. لباس بھی لوگوں کا بدل گیا, اس نے اپنا لباس نہیں بدلا. ٹھنڈے ملک کا رہنے والا تھا انگریز, ہندوستان گرم, اس نے اپنا کوٹ پتلون نہیں اتارا. جی ہاں لوگوں کو کوٹ پتلون پہنوا دیے. اسکولوں کے, پرائمری اسکولوں کے چیز ہم انگریزوں کے زمانے میں ہم نے پڑھایا اسکول, جی ہاں, تو اسکول کے ماسٹر وہ کوٹ پتلون میں رہتے. جی ہاں کوٹ پتلون میں کیا, کیوں کہ وہ کوٹ پتلون والا ہے. تو پورا تو حکومت کرنے کے لیے اپنا ماحول, تجارت کرنے کے لیے اپنا ماحول, اور دین پر چلنے کے لیے کہ دین کا ماحول, تو دین آسان ہو جائے گا. اور دین کا ماحول نہیں ہوگا تو پھر مشکل. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دین آسان ہے پھر مشکل کیوں ہو گیا, کہ اس تو ایک وجہ سے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے. اسے سیکھا ہی نہیں ہے. جس نے سائیکل نہیں سیکھی ہو تو سائیکل چلائے گا؟ نہیں چلائے گا. سائیکل کو بھی توڑے گا اور اس کی ہڈی بٹ پہ بھی توڑے گی. تو سیکھی نہیں ہے. اور سیکھی ہو تو سائیکل پر تجارت کرے گا. لوگ سائیکل پر تجارت کرتے ہیں, دودھ بیچتے ہیں, انڈے بیچتے ہیں, اخبار بیچتے ہیں, دیکھ لو سائیکل پر تجارت کرتے ہیں. کیوں؟ سیکھی ہے. دین آسان ہوتا ہے دین سیکھنے سے. دوسرا دین آسان ہوگا دین کا ماحول بننے سے. اس لیے نبیوں کی محنت میں دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک وہ دعوت دیں گے کہ دعوت سے ماحول بنے گا. ہاں, دعوت میں حرکت ہے, محنت ہے, اس سے ماحول بنتا ہے. جی ہاں, لوگ کام کو سمجھتے ہیں دعوت دینے کی وجہ سے, محنت کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں, ان کی سمجھ میں آتی ہے. دین کی عظمت سمجھ میں آتی ہے, دین کی قیمت سمجھ میں آتی ہے. تو یہ کام نبیوں کا جو بنیادی ہے وہ دعوت دینا. یہ دعوت دو. دعوت دینے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, یہ نہیں ہے, بلکہ دعوت اپنی ترتیب کے ساتھ, دعوت اپنے اصول کے ساتھ. ہاں, جیسے ہر کام اپنے اصول کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی مشین کو چلانا ہو تو اس کے اصول ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کو چلا دیا, ایسا نہیں ہوتا. اس کے چلانے کے اصول ہیں, کھولنے کے اصول, بند کرنے کے اصول, روکنے کے اصول. جی ہاں, ایسے ہی دعوت, جو دعوت نبیوں والی ہے وہ اپنے اصول کے ساتھ, اپنے طریقے کے ساتھ, اس سے بنے گا ماحول. ہاں, کہ اس میں نقل و حرکت بھی ہے, اس میں صحبت کے ذریعے سے سیکھنا سمجھانا بھی ہے, صحبت میں رہ کر اس میں خدمت بھی ہے. دعوت میں خدمت کے ساتھ دعوت, خدمت کے ساتھ دعوت, یعنی اخلاق کے ساتھ دعوت. تو دعوت ہوتی ہے نبیوں کی وہ خدمت کے ساتھ, یعنی اخلاق کے ساتھ. ماننے والوں کے ساتھ بھی اخلاق, نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی اخلاق, مخالفت والوں کے ساتھ بھی اخلاق, اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق. ہر ایک کا درجہ پہچاننا, اس کا درجہ پہچان کر اس کے مطابق اسے معاملہ کرنا, یہ دعوت میں ہے. اس طرح کی دعوت جب چلتی ہے تو اسے بنتا ہے ماحول, اور دین لوگوں کے سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو یہ بنیادی کام دعوت ہے ماحول بننے کے لیے. جب ماحول بنا, لوگوں میں دین کی طلب آئی, تو دوسرا کام نبیوں کا ہے تعلیم دینا. دعوت اور تعلیم, تعلیم یعنی اب سکھاؤ. لوگ آ رہے ہیں تو اب کیا کرو؟ جب انہیں سکھاؤ, انہیں سمجھاؤ, انہیں تعلیم دو کہ دیکھو یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے. اس کو تعلیم کہتے ہیں. یہ دو کام نبیوں کی محنت میں اثر ہوتے ہیں. دعوت دو. وہ دعوت کیسے دو گے؟ کہ اخلاص کے ساتھ. کوئی مطلب نہیں ہے, اپنا کھانا کھاؤ, اپنا خرچ کرو اور دعوت دو, محنت کرو اور دعوت دو, اخلاق سے دعوت دو. یہ اسے بنتی ہے فضا. سمجھتے ہیں لوگ نقل و حرکت کی وجہ سے. ہر طبقہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ حرکت ہوتی ہے نہیں, حکومت کے لوگ اپنی سطح سے کوشش کرتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. جی ہاں, تو وہ اپنی سطح سے سمجھیں گے. عام لوگ اپنی سطح سمجھیں گے, دوسری قومیں اپنی سطح سمجھے گی جب حرکت ہوتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے دین کی حرکت پر ڈالا. لے کے بیٹھ جانا نہیں, بلکہ اپنے دین کو لے کر کے حرکت کرو, اور حرکت بھی خیر خواہی سے کرو کہ دوسروں کا بھلا ہو جائے. دعوت میں خیر خواہی ہوتی ہے کہ میری اپنے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن تمہارا بھلا ہو جائے. نبی یہ کہتا تھا میری کوئی مطلب نہیں, نہ میں تم سے مال مانگوں, نہ عہدہ مانگوں, تو تمہاری زمین مانگوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے تو یہ چاہیے کہ تمہارا بھلا دنیا اور آخرت میں ہو جائے. پھر بھی تم نہیں مانتے. یہ دعوت میں ہو رہا ہے, دوسروں کا بھلا چاہو, دوسروں کو اپنی طرف سے خیر پہنچاؤ, ان سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. یہ دعوت ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص بھی ظاہر ہوتا ہے, اخلاق بھی ظاہر ہوتے ہیں, محنت بھی ظاہر ہوتی ہے, عبادت بھی ظاہر ہوتی ہے. کوئی دعوت عبادت دیتے ہوئے کریں گے, نماز کا وقت آئے گا تو نماز بھی پڑھیں گے, روزے کا وقت آئے گا تو روزے بھی رکھیں گے, حج کا وقت آئے گا تو حج بھی کریں گے, دعوت بھی دیں گے. ہاں عبادت کے ساتھ, ہاں عبادت بھی کر رہے ہیں دعوت بھی دے رہے ہیں, خدمت بھی کر رہے ہیں دعوت بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں دعوت بھی, اور ان سے کوئی مانگتے نہیں ہیں. اس لیے سوچنے والے سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, پھر تمہارا کیا مطلب ہے, کیا چاہتے ہو؟ کہ بھائی ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہتے, صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی صحیح ہو جائے, آپ کی دنیا صحیح ہو جائے, آپ کی آخرت صحیح ہو جائے, اور یہ بات اللہ نے ہمیں حکم دیا اس لیے کر رہے ہیں. ہماری کوئی اسکیم نہیں ہے, یہ کوئی ہماری اسکیم نہیں ہے, حکم ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی بات چلاؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو, اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاؤ کہ کیوں پیدا کیا ہے. اس لیے ہم کر رہے ہیں. آپ سے کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو پھر ہم ان کے ذہنوں میں جگہ ہو جاتی ہے, ہاں یہ تو کچھ نہیں چاہتے. ایک دفعہ انڈونیشیا میں جب ہم تھے, بہت سالوں کی بات ہے, 40-45 سال پہلے, مقام نہیں تھا, پہلی جماعت تھی انڈونیشیا میں, تو لوگوں کو محنت کے اس طریقے سے بہت شوق ہوا, بہت شوق. تو ایک جگہ ہمارا پروگرام ہوا تو انہوں نے ہمارے جانے سے پہلے ایک ٹیکسی منگوائی, اس پر مائک فٹ کیا اور اس کو لے کے پھرے, جیسے کرتے ہیں دنیا میں, کہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں, علماء آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, وہ اتنا بھاری بنایا. جب ہم داخل ہوئے تو پھر رہی تھی وہ, تو میری تو زمین نکل گئی پاؤں کے تلے سے, کہ ہمارے لیے تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. رواجی چیزیں ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. میں نے وہ ٹیکسی کو روکا, میں نے کہا یہ کیا, یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے کرنے کا طریقہ الگ ہے, آپ اتر جاؤ. تو اس کو اتارا, اثر کی نمت بھی نہیں پڑی تھی, پھر رہے تھے. رواج چیزیں جیسی ہوتی ہے, اصل چیز تو ہوتی ہی نہیں. پھر اس کو اتارا, اس کو سمجھایا, اثر کی نمت پڑی, اثر کے بعد اس کو گش میں لے گئے رہبر بنا کر. میں نے کہا یہ طریقہ ہے, لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب کان کھڑے ہو گئے. حکومت والوں کے یہ کون ہے, کیا تحریک ہے؟ مغرب میں ہم لوگوں کو لے کے بیٹھے, گش کی وجہ بات کر رہے, پولیس آئی کہ آپ کو کل آنا ہے. کہاں؟ کہ پولیس اسٹیشن پر. اچھی بات, ہم پولیس اسٹیشن پر گئے کل, تو وہ کہنے لگا پولیس کا جو افسر تھا وہ, کہ ہم کو آپ کی ساری باتیں پہنچی ہیں, دیکھا, کیونکہ میں آدھا گھنٹہ تعارف کی بات کرتا تھا روز, ہم کون ہیں, کیا مقصد ہے ہمارا, طریقہ کار کیا ہے, ہم کیا کام کرتے ہیں، کن باتوں سے ہم احتیاط کرتے ہیں، یہ سب آدھا گھنٹہ زور کے بعد، تو وہ پورا پہنچ گیا. تو اس نے مجھے پہلی بات یہ کہی کہ آپ کی باتیں ہمارے پاس آ چکی ہے، آپ کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے. یہ سب سے پہلے دیکھا. ایک بات ہے کہ ان دنوں میں فوجی حکومت تھی وہ، کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں کوئی بھی مجمع جوڑنا منع ہے سوائے یہ کہ اس کو اجازت ہو. تو آپ مجمع جوڑتے ہو تو آپ کو اجازت ہے ملک کے قانون کی طرف سے؟ میں نے کہا ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، ہم نے اجازت لی بھی نہیں ہے کہ پھر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. آپ اجازت لے لو اور پھر چلو. کہاں سے اجازت؟ وہ بتائے اس نے فلاں جگہ جا کر آپ اجازت لے لو مجمع جوڑنے کی، مجمع سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے کہ اب ہم آپ کا پروگرام آگے نہیں بڑھنے دیں گے کیونکہ بات پھیل گئی ہے. جب انہوں نے جو بتایا تھا اس کے مطابق ہم گئے وہاں اور اپنی درخواست بات کرنے کی اور مجمع جوڑنے کی. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو خود آپ کے پاس آنے والا تھا، مجھے آپ کے آنے کی اطلاع ملی ہے. یہ بھی کیا وہ افسر پھر اسے ہم کو اجازت دی بات کرنے کی سب کو. یہ کیوں کہ ہماری ایک چیز، ہمارا ایک عمل ہے، ہم اس کو اس کی ترتیب کے ساتھ جب رکھیں گے تو ہر ذہن اس کو لیں گے، ہر ذہن لیں گے. جی ہاں، حکومت والے بھی لیں گے، دوسرے لوگ لیں گے، دوسری قومیں بھی لے گی اور دیکھیں گے اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے. جی ہاں، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا کوئی مطلب دنیا کا تو اس کے پیچھے ہے ہی نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہو گیا. اس کے پیچھے یہ کچھ نہیں چاہتے. دوسرا پہلو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی سدھرتی ہے. انگلینڈ کی پولیس یہ کہتی تھی کہ وہ نوجوان جو ہنگامہ کرتے تھے، رات کو شور مچاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مسجد میں چلے گئے، جماعتوں میں پھر کے وہ پابند ہو گئے، اب وہ مسجد میں ہے، یہاں بازاروں میں نہیں ملے گا آپ کو. تو وہ جانتے ہیں کہ اس سے جو ہے سماج میں سدھار آتا ہے، یہ سب نے دیکھ لیا. اس لیے بیرون کی حکومتیں منع نہیں کرتی تبلیغ، آپ امریکہ میں کام کر لو، یورپ میں کام کر لو، وہ نہیں منع. وہ جانتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں، کل چور تھا آج پابند ہو گیا، کل شرابی تھا آج پابند ہو گیا. کس نے پابند کیا؟ کہ اس نے، تبلیغ نے. ہاں، ورنہ جیلوں میں جا کے لوگ پابند نہیں ہوتے، جیل میں نہیں پابند ہوتے. اس لیے دنیا کے ملک جو ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہماری جیل میں آؤ اور سمجھاؤ. کس کو؟ قیدیوں کو. یہ گنہگار ہو کر آئے ہیں، یہاں پیٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، انہیں سمجھاؤ تاکہ ان کی زندگی سدھرے. ہاں، جیلوں میں جاتے ہیں ساتھی، سمجھاتے ہیں، وہاں نمازیں ہوتی ہیں، روزے ہوتے ہیں، تراویاں ہوتے ہیں جیلوں میں. کیوں؟ کہ اس کو اس لحاظ سے ان کو یہ نفع سمجھ میں آیا ہے. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی، حرکت چلائی، اس سے یہ ماحول بنتا ہے. کس کا؟ کہ خیر کا. خیر کا ماحول بنے گا اور خیر ہر جگہ پہنچے گی، جیل میں بھی پہنچے، ہر جگہ پہنچے. ہوائی جہاز چلانے والا بھی، پائلٹ، وہ بھی چلا لگایا ہوا، ہاں وہ بھی اپنے کیبن میں اذان دے کے نماز پڑھے. کیوں؟ کہ چلا لگایا. جی ہاں، تو میں نے کہا ماحول جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا. ہاں، اس لیے دین لانے کے لیے دین کا ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول نہ ہو تو پھر مشکل. پہلے لوگوں کو بھائی جمع کے بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, جلدی سے سنت پڑھ کے لوگوں کو گھیرو, جلدی سنت پہ لوگوں کو جمع کرو. اور اب کیا مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے, جگہ ہی نہیں مسجد میں. ہاں مسجد بڑھاؤ جگہ نہیں, اوپر منزل کرو. یہ ہو گیا کیوں, ماحول بن گیا, ماحول بن گیا. اس لیے یہ ضروری ہے حرکت, وہ حرکت کے جس سے دین کا ماحول بنے, لوگوں کو ایمان سمجھ میں آوے, اعمال سمجھ میں آوے, عبادت سمجھ میں آوے, لوگوں کو اخلاق سمجھ میں آوے. کبھی دعوت کے دعوت اخلاق کے ساتھ. ایک وکیل صاحب تھے ایک ملک میں, تبلیغ پر بہت اعتراض کرو, وکیل آدمی پڑا ہوا آدمی, یہ ایسے ہیں ایسے. ایک دفعہ وہ گاڑی لے کر جا رہے تھے اپنے گھر سے, وہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, ایک جماعت گش کر رہی تھی اپنا, دیکھا کہ گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, پریشان ہو رہے. انہوں نے جا کے پیچھے دھکا دیا جماعت میں تو اسٹارٹ ہو گئی گاڑی. پوچھا آپ کون لوگ ہیں, کہتے ہم تو جماعت کے لوگ ہیں, ہماری جماعت ہے. اس کا ذہن ہی صاف ہو گیا کہ جماعت یہ کام کرتی ہے, کہ جماعت کے پاس یہ اخلاق ہوتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو تو اس کو اس کی پریشانی دور کرنا. اس کو اس پہلو سے یہ کام سمجھ میں آ گیا. نہیں ان کو کیا پڑی کہ گاڑی کو تھک کرتے, اپنا کام کرے. دنیا میں یہ ہے کہ نہیں یہ بےچارا پریشان ہے, بہت کوشش کیا گاڑی نہیں چل رہی ہے, تو دھکا دیا پیچھے سے تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی, تو اس کا ذہن بدل گیا. کیوں کہ دعوت میں اخلاق بھی ہے, دعوت میں عبادت بھی ہے, دعوت میں دعا بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. اس کو حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے دین کو باقی رکھنے کے لیے دین کی حرکت ضروری ہے. دین کی جڑیں دلوں میں پیدا ہو اس کے لیے حرکت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حرکت دی ہے, جیسے چکی کو حرکت دو تو آٹا بالاوے گا, اور چکی کو حرکت نہ دو تو پتھر پہ پتھر کچھ نہیں آئے گا باہر, اور حرکت دیں تو جو اس کے اندر ہے وہ پش کر کے باہر آئے گا چاروں طرف. اس لیے امت کو حرکت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ایمان کے ساتھ حرکت کرو, اپنے اعمال کے ساتھ حرکت کرو, اپنے اخلاق کے ساتھ حرکت کرو, صبر شکر کے ساتھ, تو تمہاری ساری چیزیں دنیا میں ضائع ہو جائے گی. عبادت تمہاری عبادت ضائع ہوگی, جماعت نماز پڑھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ بڑی بڑی جگہوں پر نماز پڑھو, ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھو, بس اسٹان پر نماز پڑھو, ہوائی اڈوں پر نماز پڑھو, تو کیا ہوگا کہ تمہاری یہ عبادت خاموش دعوت دے گی. کسی سے کچھ نہیں کہا, نماز پڑھی اذان دے کر, تو نماز اپیل کرے گی لوگوں کے دماغوں کو. ہاں یہ کیا کر رہے ہیں, ملک میں اس طرح ہوا کہ وہ اذان دے کے نماز پڑھ رہے ہیں, کہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ نماز یہ اپیل کرتی ہے دماغوں کو. ہاں تو فرماتے تھے کہ تمہارا نماز پڑھنا یہ خاموش دعوت ہے, کچھ کسی سے کچھ نہیں کہا, اپنی نماز پڑھی, ریل میں اپنی نماز پڑھی, تو یہ نماز دعوت دے گی, خاموش دعوت ہو گئی حرکت. اس لیے اپنے کام کو باقی رکھنے کے لیے اور دل دماغ میں اور ماحول میں پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرکت دی, حرکت دی ہے. ان پھرو اللہ کے راستے میں پھرو, ہر حال میں پھرو, جی ہاں, تاکہ ہر ماحول میں دین کی فضا بنے. جی ہاں پہلے لوگ اجنبیت محسوس کریں گے پھر مانوس ہوں گے. پہلے اجنبیت ہوتی ہے, یہ کون ہے کیوں آئے ہیں, جی ہاں, اور پھر جب کام کو دیکھیں گے, ہاں ان کی خدمت گزاری, ان کی عبادت, ان کی توازو تو اس کام میں ضروری ہے, کہ بس اب یہ ان کے دماغوں کو اپیل کرے گی. اس لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہر آدمی حرکت میں آوے, اپنے دین کو لے کے پھرے. جب وہ اپنے دین کو لے کے پھرے گا تو اس کی صلاحیت کام کرے گی. ہر آدمی میں صلاحیت رکھی ہے اللہ نے کام کرنے کی. ہاں جیسے بدن کے ہر حصے میں طاقت ہے, آنکھوں میں الگ طاقت ہے, کان میں الگ طاقت ہے, زبان میں الگ طاقت ہے, ایسے بندوں میں ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے. جی ہاں, اس صلاحیت کو حق پر لگانا ہے. اگر وہ حق پر نہیں لگے گی تو برباد ہو جائے گی. ہاں, برباد ہو جائے گی ماحول کی وجہ سے. گندا ماحول میں ہے تو گندے ماحول میں وہ. جی ہاں, ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے جوان اب وہ کام میں لگ گئے, تو کسی خدمت کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. ہاں, ہم کی صلاحیت کام پر لگے, نہیں تو وہ آوارہ ہو جاتے, جوا کھیلتے. جی ہاں, عیاشی کرتے. یہ تو دعوت کا ایک یہ خاصہ ہے کہ اپنے آپ کو اس میں لگانے سے آپ کی صلاحیت کام کرے گی. اللہ نے بندوں میں صلاحیت رکھی ہے, اور بہت بڑی بڑی صلاحیت رکھی ہے. حدیث میں ہے, الناس معادن کمعادن الذهب والفضه, کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. زمین میں سونا چاندی ہے, پتہ نہیں ہے, محنت کی تو سونا نکلنے لگا. ہاں, چاندی نکلنے لگی, تانبا نکلنے لگا, تو ملک مالدار ہو گیا. کیوں کہ سونا نکلتا ہے, پیٹرول نکلتا ہے, تو ملک مالدار ہو گیا, کرنسی بھاری ہو گئی. ہاں, تو ایسے ہی لوگ بھی ہیں, ان میں بڑی خیر ہے, بڑی خیر, لیکن اس کو پانی ملنا چاہیے, اس پر محنت ہونی چاہیے تاکہ وہ خیر ظاہر ہو. ابو ذر غفاری کا قبیلہ جو ہے وہ لوٹنے والوں کا قبیلہ, لٹیرے, مشہور لٹیرے, کوئی اور کام ہی نہیں, لوٹنا لوگوں. جی ہاں, لوگوں کو لوٹ لینا. قافلے ڈرتے تھے وہاں سے جانے, تجارت کے قافلے جاتے تھے, راستہ ان کا, تو وہ قافلے کو لوٹ لیتے تھے, اور کوئی کام ہی نہیں. جی ہاں, تو لوٹیروں میں سے یہ آدمی آیا, ابو ذر غفاری, اس کو مل گئی دعوت, تو کتنا اونچا گیا اپنی قربانیوں میں, اپنے تقوی میں, اپنے زہد میں, بہت اونچا گیا. حضور فرماتے تھے ابو ذر کے بارے میں کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. اللہ رسول کا وفادار, اپنے دین کا وفادار, ان کے بارے میں بخاری شریف کے دی کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. اور آیا کہاں سے؟ لوٹنے والوں میں سے. ہاں, یہی دھندا آج بھی, یہی بات ہے. دعوت کے ذریعے سے جو اندر کی خوبیاں ہیں وہ ایسے ظاہر ہوگی جیسے زمین پہ پانی پڑے, تو اب زمین کی صلاحیت ظاہر ہوگی. یہ زمین زعفران کی ہے, یہ زمین ادرک کی ہے, یہ زمین گیہوں باجرے کی ہے. یہ اور پانی نہیں تو کچھ نہیں, پانی نہیں تو کچھ نہیں, نہ زعفران نہ جاؤ, مٹی ہے. تو جب دین کی دعوت نہیں ہوگی لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. نہ کرنے کی کریں گے, کرنے کی نہیں کریں گے, نہ کرنے کی کریں گے, وہ جو کرنے کی ہے وہ نہیں کریں گے. ہاں, یہ خوب دیکھا. اس لیے یہ کام ہے میرے بھائیوں, امت کی اور ہر فرد کی صلاحیت, مردوں کی, عورتوں کی, اس کی صلاحیتیں حق پر لگے گی, حق کی خدمت کرے گی. ہاں, بعض لوگ یقین کے ساتھ کریں گے, بعض لوگ اخلاق کے ساتھ کریں گے, اس طرح ان میں ہے کچھ. اسے پانی پڑا تو زمین کی صلاحیت ظاہر ہوگی کہ زعفران کی زمین ہے, ادرک کی زمین ہے. ایسے یہ اس کا نفع ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس حرکت میں چلانا ضروری ہے, اس سے آپ کی صلاحیت کام کرے گی. اس کی ابتدا کڑوی ہے, ابتدا میں یہ کڑوا لگے گا, بھاری لگے گا, یہ بہت مشکل ہے. ہاں, مشکل ہے, اس میں کیا شک ہے. کیوں, یہ قیمتی چیزیں مفت میں نہیں ملتی, موتی موتی مہر ملے گا کوڑیوں کی طرح سے، یہ کوڑیاں ملے گی، کوڑی اب تو وہ بھی نہیں ملتی، پہلے ہم کوڑیوں سے کھیلتے تھے. جی ہاں ہم موتی اندر ہوتے ہیں پانی اندر، ہاں موتی ایسے قیمتی پتھر پہاڑوں کے نیچے ہوتے ہیں اور موتی سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، مفت میں ملیں گے یہ محنت سے ملیں گے، لوگ محنت کر کے لاتے ہیں پھر مالدار ہو جاتے ہیں، موتی نکال کے مالدار ہو جاتے ہیں. ہاں تو قیمتی چیزیں مفت میں نہیں ملتی، دین اور ایمان اور جنت یہ سب زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، تو وہ مفت ملے گی کہ نہیں ملے گی، محنت کر لو. تو محنت کی ابتدا کڑوی ہوتی ہے جی ہاں، لیکن جب آدمی اسے چلے گا اور اس کو سمجھے گا پھر اس کو کڑوا نہیں لے گا، یہی میٹھا لگے گا، اسی میں اس کو سکون ملے گا، اسی سے اس کو اطمینان ہوگا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اٹھا لے گا. یہ ذہب اللہ بالحم والغم، اس کام کو کرو گے محنت کرو گے اللہ تمہارے غم پریشانیوں کو اٹھا لے گا، چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اللہ کے حکم میں اور اس کے وعدوں میں یقین آئے گا تو اطمینان ہو جائے گا. یقین کی وجہ سے اطمینان ہوتا ہے، چکڈک ہوتا ہے تو اطمینان نہیں ہوتا، اور یقین ہو جاوے تو پھر اطمینان. تو اطمینان کا سامان ہے، چین کا سامان ہے. تو ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ دین حق ہے، اس کی ابتدا ناگواریوں سے، جب دین کا کام کرنا شروع کرے گا تو ناگواری آئے گی، تکلیفیں آئے گی، رکاوٹیں آئے گی، بہت ساری آئے گی، ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی، پھر آخر میں کامیابی ہے، یہ رکاوٹیں ہٹ جائے گی، آسانیاں لاوے گا اللہ. ابتدا میں دشواریاں پھر آسانیاں، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، گھبراؤ نہیں دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے، گھبراؤ نہیں دشواری کے ساتھ آسانی آ رہی ہے. یہی ہم اپنے بھائیوں میں کرتے ہیں کہ ابتدا میں دشواری ہے، پھر آسان، پھر اسی میں چین آتا ہے، اسی میں مزہ آتا ہے، اسی میں اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اپنی دعاؤں سے اللہ سے کامیابی لیتا ہے. جی میں نے دعا مانگی تھی اللہ نے یہ کر دیا، وہ اللہ دو ہی جانتے ہیں. جی ہاں کیوں، تعلق ہے اللہ سے تو اللہ سے اپنی منواتے ہیں. جی ہاں تعلق پیدا ہو گیا اللہ سے، اس کے حکموں سے محبت پیدا ہو گئی، یہ دعوت کا اثر ہے، حکموں سے محبت ہو جائے گی، نماز سے محبت، کھانا کھلانے سے، میرا کھانا کوئی کھاوے، میرا مال کسی کا کام آوے، یہ حکموں سے محبت ہو جاتی ہے. جیسے بے دین کو اپنی غرض سے محبت، اس کو حکم سے محبت، بے دین ہوتا ہے اس کو اپنی غرض سے محبت ہوتی ہے، میری غرض، وہ اپنی غرض کی باتیں کرے، یہ غلط کی باتیں نہیں کرے گا، یہ حکم پورے کرے گا کیونکہ اس کو حکموں سے محبت ہے. مولانا الیاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ان کو اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے گی، ہاں ذکر سے محبت ہو جائے گی، تلاوت سے محبت ہو جائے گی، خدمت سے محبت ہو جائے گی. کہ کسی کی خدمت کروں میرے ہاتھ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، یہ بدل جاتا ہے اللہ کے حکموں سے محبت. یعنی جو بات اللہ کو پسند ہے وہ اس کو پسند آ جائے، یہ ہوتا ہے، اتنا انقلاب آتا ہے زندگیوں میں اس کام کی وجہ سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح جاری کیا ہے، امت کو حرکت پر اٹھایا کہ حرکت پر آؤ تاکہ دین کی عظمت آوے، دین کی محبت آوے. ہاں ورنہ دین کڑوا لگتا ہے کہ پھر کڑوا نہیں لگے گا بلکہ میٹھا لگے گا. جی ہاں چین آ جائے گا، اس کی عظمت پیدا ہوگی. اگلا قدم یہ ہے کہ جب دین سمجھ میں آنے لگا، دین پر یقین، اب دین سیکھو، اللہ کے فرائض کیا ہیں، اللہ کے واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے گنہگار بن کے نہ جاوے. علم نہیں ہوگا تو گنہگار بن کے جائے گا، جاہل ہے، جاہل ہے، مخلص ہے لیکن جاہل ہے، تو حق نہیں ادا کرے گا, اس لیے گرفتار ہو جائے گا. اس لیے دعوت دی اور تعلیم دی لوگوں کو, کس کی؟ اللہ کے حقوق کی, مخلوق کے حقوق کی, کہ ہر ایک کا حق پہچانو, اللہ کا حق پہچانو, مخلوق کا حق پہچانو, اور حق ادا کرتے ہوئے اپنا کام کرو تاکہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب اور مخلوق کے ہاں بھی کامیاب. تو یہ تو بنیادی کام ہے, دین کی دعوت دینا اور دین کا سیکھنا سکھانا, یہ بنیاد ہے. ہاں اس کا ماحول بنے گا تو لوگ سیکھنے والے بنیں گے, ہم سیکھیں, ہماری اولاد سیکھے, تو نہ جو لوگ سیکھتے ہیں اپنے اولادوں کو سکھاتے ہیں. ماحول بنائے محنت کے بعد, دعوت کے بعد, تو سیکھنے کا ماحول بنا, سیکھ رہے ہیں لوگ. ہاں اس لیے ایک بنیادی چیز ہے کہ زندگیوں میں دین کی دعوت آوے, زندگیوں میں دین کی تعلیم آوے, پھر جہالت سے نکل جائیں گے, کیونکہ جہالت کا نتیجہ جہنم ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے, جہالت یہ جہنم میں لے جائے گی. ہاں جہالت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو حق کی خبر ہی نہ ہو کہ کس کا کیا حق ہے, اس کو جاہل کہتے ہیں. جاہل نہیں کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, کیا آتا ہے لکھنا پڑھنا, لیکن اس کو یہ خبر نہیں اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, قرآن کا کیا حق ہے, اس کا کیا حق ہے, اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو دین کی نظر میں یہ جاہل ہے. اس جہالت کو حضور نے دور کیا ہے اور لوگوں کو حقوق بتائے کہ اللہ کا یہ حق ہے, رسول کا یہ حق ہے, کتاب کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, ماں باپ کا یہ حق ہے, مسافر کا یہ حق ہے, سب کے حقوق بتائے اور آسان طریقے بتایا, کوئی مشکل نہیں. ہاں تو یہ دو باتیں ہیں میرے دوستوں, کہ دعوت دو اور دین کو سیکھو. جی ہاں, تو پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ خیر پھیلا دے گا اور زمانے کے فتنے ختم ہو جائیں گے اور شر زمانے کا مٹ جائے گا بس, اور جو خیر ہے وہ باقی رہ جائے گی. جیسے جوس کی مشین ہوتی ہے نا, جوس کی مشین جوس نکال لیتی ہے, باقی چھلکا ولکا باہر. گنے کی مشین گنے کا رس اور باقی چھلکا باہر نکال دیتے, گنا کا چھلکا باہر اور جوس پیو گنے کا رس. ایسے دین کہ دین آیا تو جتنی خیر کی چیزیں ہیں وہ زندگیوں میں آ جائے گی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ نکل جائے گی. اندھیرے میں سے اجالے میں آ گئے, وہ دین نہیں ہوا تھا اندھیرے میں ہی ہے, جہالت کہلاتی ہے. ہاں یہ جہالت جہنم میں رہ جاتی ہے, اس لیے اپنی جہالت میں سے نکلنا ضروری ہے, اپنی خواہشوں میں سے نکلنا بھی ضروری ہے. جہالت کی وجہ سے اپنے خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں تو نہ اللہ کا حق ادا ہوتا ہے, نہ اپنی ذات کا حق بھی نہیں ادا ہوتا ان سے, اور دوسروں کا حق ادا کریں گے جو اپنی ذات کا حق ادا نہیں ہوتا. ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے, ہر آدمی پر اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, یہ حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچائے, اپنے گھر والوں کو دوزخ بھوک پیاس سے بچاتے ہیں, بیماریوں سے بچاتے ہیں, کہ دوزخ سے بچاؤ. لیکن جاہل ہے تو مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ دوزخ سے کیا بچنا. ہاں اس لیے تعلیم دی ہے, علم دیا ہے کہ حقوق کی پہچان ہو, حق ادا کریں, پھر کہ پھر کامیابی ہے, پھر دین آسان ہو جائے گا ہر لائن سے. اس کی فضا بنی ہے, اس کا یقین آیا ہے, اس کا علم آیا, اب کیا مشکل ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ ایک محنت ہے. ہاں بنیادی چیزیں اس کی یہی دو ہیں کہ دعوت دو, حرکت پیدا کرو, ماحول بناؤ اور پھر سیکھو. خالی بغیر سیکھے پھرنا کافی نہیں ہے, خالی پھرنے سے جہالت دور نہیں ہوتی, پھرنے سے ماحول بنتا ہے, عظمت پیدا ہوتی ہے, یقین بھی آتا ہے. لیکن جو چیز اصل ہے وہ جاننا اس کا ضروری ہے, کہ یہ فرض ہے تو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو ادا کرے, نہیں جانے گا تو کیسے ادا کرے گا. مولانا ابرار صاحب ایک قصہ سنا دیتے کہ ایک آدمی تھا پابند, تو ایک مرتبہ کوئی مسئلہ آیا کہ بھی ظہر کی چار سنتیں پڑھے اور ایسی پڑھے کہ چاروں سنتوں میں سورت ملاوے الحمدو کے ساتھ, مسئلہ ہے. یہ سنتوں کی ہر رکعت میں صورت ملانی ہے. فرضوں میں ہے کہ دو میں ملاؤ دو میں مت ملاؤ. سنتوں میں نفلوں میں یہ حکم ہے کہ ہر رکعت میں الحمدوں کے ساتھ صورت ملے گی. اس نے اس کو بھی جائے خبر ہی نہیں تھی. دوسرے کا ظہر کی چار سنتوں میں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں صورت ملا جائے گی. کہاں؟ پھر کسی اور سے پوچھا کہ تیسری رکعت میں بھی صورت ملانی ہے چوتھی میں بھی. کہاں؟ کہ کیوں؟ کہ میں تو پچاس سال سے نماز پڑھتا ہوں اور دو ہی رکعتوں میں صورت ملا تھا, دو میں نہیں پڑھ دو میں نہیں ملا تھا. کتنا سال ہو گیا؟ پچاس سال سے بغیر علم کی نماز. تو مثال دیتے تھے نماز تو پچاس سال سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا علم نہیں ہے کہ نماز کیسی پڑھنی. تو ایسا ہوا کہ پچاس سال ایسے گزر گئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا اور آپ نے لوگوں کو مال نہیں دیا, علم دیا. اپنا علم لو, اپنا دین سیکھو تاکہ جو ضروری ہے وہ معلوم ہو جائے اور حق ادا ہو جائے اور صحیح ہو جائے. صحیح کا اچھا نتیجہ آئے گا, غلط کا کیا نتیجہ آئے گا. اس لیے دین کی دعوت دینی ہے, دین کو سیکھنا سکھانا ہے, پھر دین کی برکتیں اللہ ظاہر کرے گا. دین میں بڑی برکتیں ہیں, وہ برکتیں ظاہر ہوں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو, اپنا وقت لگاؤ. ہاں, اور اس کام کو اس کی تہ سے سمجھو, نیچے سے. ہاں, پھر کوئی شک نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ایسا کیوں. سمجھنے کے بعد شک نہیں ہوتا. جب تک نہ سمجھا ہو تو یہ کیوں یہ کیوں. جی ہاں, کسی نے سائیکل نہیں چلائی ہے, میرے جیب مجھے سائیکل چلانا نہیں آتا. تو خیر اب تو سائیکل رواج میں آ گئی. اگر کوئی پہلی مرتبہ سائیکل دیکھے تو اس کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے چلے, کیونکہ کھڑی تو رہتی نہیں. سائیکل کھڑی رہتی ہے؟ نہیں کھڑی رہتی. تو وہ اپنی عقل سے کہے کہ جو چیز خود کھڑی نہ رہتی وہ دوسروں کو لے کے کیسے چلے گی. سوال اس کا صحیح ہے کہ خود تو کھڑی رہتی نہیں, کیونکہ دونوں پہیے سینٹر میں ہیں تو کھڑے نہیں رہیں گے, وہ تو گر جائے گی. تو اس کا سوال صحیح ہے کہ جب کھڑی نہیں رہتی تو لے کے کیسے چلے گی. کہ نہیں بھائی, لے کے چلتی ہے تو وہ کیسے. اسی ایک محنت ہے, اس کے سیکھنے کی ایک محنت ہے. پھر وہ کھڑی نہیں رہے گی لیکن آپ کو لے کے چلے گی. ویسا کہ جب سیکھے گا تو سارے سوالات ہی ختم ہو جائیں گے, اور بنا سیکھے تو یہی سوال لے کے بیٹھے گا, کھڑی نہیں رہتی چلے گی کیسے. اس لیے سیکھنا ضروری ہے, سمجھنا ضروری ہے. ایسا سیکھو کہ دوسروں کو سکھا سکو, ایسا سمجھو کہ دوسروں کو سمجھا سکو, ایسا یاد کرو کہ دوسروں کو یاد کرا سکو. یہ دین کا تقاضا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے. ایسی کتاب پڑھو کہ دوسروں کو کتاب پڑھا سکو, ایسا قرآن پڑھو کہ دوسروں کو قرآن پڑھا سکو, ایسی نماز پڑھو کہ دوسروں کو نماز پڑھا بھی سکو. ہاں, دین کا یہی تقاضا. یہ نہیں کہ مجھے اپنی نماز پڑھا, میں نماز نہیں پڑھا سکتا. نا, ایسی پڑھو کہ پڑھ بھی لو اور کوئی نہ ہو تو پڑھا بھی دو. یہ تقاضا دین کا ہوتا ہے. پھر جگہ خالی نہیں پڑے گی. امام صاحب نہیں آئے, مؤذن نہیں آئے, کیا مذان دے دیں گے؟ امام صاحب نہیں آئے تو پڑھا دیں گے؟ ہاں, یہ دین کا تقاضا ہے. اس لیے دعوت بھی دینی ہے, سیکھنا سکھانا بھی ہے, تاکہ کہیں کھلا نہ پڑے اور اللہ کا حق ادا ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں, آپ بتاؤ کون کون تیار ہو حرکت کرنے کے لیے. سب سے پہلے حرکت, پھر برکت.
صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے امت پر اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری امت کو آپ کے رضا والے راستے پر ڈال دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے ہماری صلاحیتوں کو حق پر لگا دے ہماری اولادوں کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ سب کو حق پر لگا دے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین پر جمع دے اور یا اللہ جو تیرے وعدے ہیں وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمارے پریشان حالیوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما ہمارے محتاجوں کی مدد فرما ہمارے قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے جن کی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی تمام جائز ضرورتیں پوری فرما دے اس میں برکت عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب